بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، ورام بوانجي بوينت نمبر 37، شيخ صلى فرماته: ليس من منهج السلف الدخول في جدال مع أهل الباطل، فإن المسلم لا يعرض نفسه للأهواء. أهل الباطل کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑھنا منهج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اپنے دین کو خواہش نفس کے خطرے پر پیش ہی نہیں کرتا. ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کا تعلق عقیدے کے اصول میں سے ہے، جیسا کہ اور بھی دیگر منہج مسائل ہم بیان کر چکے ہیں، کہ اہل باطل اہل بدعت کے ساتھ جدال بحث مباحثے کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم كبر إلا كبر ما هم ببالغيه، إلى آخر آية سورة غافلة نمبر 56. إن الذين يجادلون في آيات الله، بشك جو لوگ جدال کرتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، بغیر سلطان اتاهم، بغیر دلیل برہان سلطان کے جو ان کے پاس پہنچا ہو، بغیر دلیل کے بحث مباحثہ کرنا، جدال کرنا، ان فی صدورهم الا کبر، ان کے سینوں میں کبر ہے، گھمنڈ ہے، ما هم ببالغیہ، جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے. تو بحث مباحثہ کرنا، جدال کرنا بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے، یہ تکبر کی علامت ہے. اہل تکبر، اہل گھمنڈ لوگوں کی علامت ہے. اور اس معنی میں کئی آیات ہیں اور احادیث میں سے متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم. لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص شدید جدار اور جھگڑا کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: الالد کہتے ہیں شدید الخصومہ، جو بڑا جھگڑالو ہو، زیادہ جھگڑے کرنے والا ہو، جدال کرنے والا ہو، اتنے زیادہ جھگڑا کرتا ہے، اتنے بڑا جھگڑالو ہے کہ جیسا کہ ایک وادی کے دو طرف حصے ہوتے ہیں اور کبھی مل نہیں سکتے، یہ شخص بھی جدال کر کے، جھگڑا کر کے اتنی دور چلا جاتا ہے. جب کوئی شخص اس قسم کو حجت لے کے رکھتا ہے تو وہ اس سے دور ہو کے کوئی اور بات کر دیتا ہے، سبحان اللہ. تو اپنا جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس کے قریب کبھی ہو بھی نہیں سکتا. آئیے دیکھتے ہیں سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے. تاریخ نوٹ کریں، اس کی ایک ضرورت ہے. سب سے پہلے میں چند علماء کے سلف میں سے اور ان کے بعد بھی ان کا نام لیتا ہوں تاریخ کے ساتھ، ان کے تاریخ وفات کے ساتھ. امام ابن سیرین رحمہ اللہ وفات سن 110 ہجری. جب کسی صاحب بدعہ کو کچھ کہتے ہوئے سنتے تو اپنی کانوں کو بند کر دیتے اپنی انگلیوں سے، اور یہ کہتے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں جب تک کہ وہ شخص اب مجلس سے اٹھ کے نہیں چلا جاتا. اہل بدعت میں سے جب کوئی شخص کوئی بات کرتا ان کے سامنے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے، کان بند کر دیتے، اور یہ کہ جب تک یہ شخص اٹھ کے، میں میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس شخص سے بات کروں جب تک یہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا، یعنی اپنی انگلیاں کانوں سے نہ نکال جب تک وہ شخص اٹھ کے چلا نہ جائے. اور یہ الابانہ امام ابن بطہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473. ایک شخص نے ابن سیرین سے کہا کہ فلان آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. امام ابن سیرین فرماتے ہیں: نہیں، اسے کہو میرے پاس مت آئے. ابن آدم کا دل کمزور ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی کوئی بات سن لوں اور اس کی بات میرے دل میں بیٹھ جائے. سبحان اللہ. امام بطہ الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ 446 446. یہ امام ابن سین رحمہ اللہ من سادات التابعین ہیں, وفات سنہ 110 ہجری میں ہوئی. اور ان کے کئی اور بھی قصے ہیں, جیسے کہ وہ دو لوگ جن لوگوں نے کہا ہم ایک آیت یا ایک حدیث آپ ہمیں سنائیں ہم سے سن لیں, تو ان کو بھی مجلس سے نکال دیا. معروف قصہ پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں, لیکن ان کی باتیں دیکھیں, اور بھی ایسی باتیں ان کی موجود ہیں کتابوں میں. دوسرے نمبر پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, وفات سن 241 ہجری میں, فرماتے ہیں اصول السنہ میں, اصول السنہ عندنا ہمارے ہیں اصول السنہ یہ ہیں, التمسک بما كان علیہ اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء وترك المراء والجدال وخصومات في الدين. یہ شاہد ہے اصول سنت کے اصول, دین کے اصول, عقیدہ کے اصول. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, امام اہل السنہ فرماتے ہیں تمسک لازم پکڑنا جس چیز پر صحابہ کرام تھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کی اقتداء کرنا, منہج السلف سب سے پہلے, اور بدعت سے دوری اختیار کرنا, اور ہر بدعت گمراہی ہے فرماتے ہیں, اور خصومات اور جدال اہل اہواء کے ساتھ کرنا سے دوری اختیار کرنا, ترک کرنا, اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ سے جدال اور جھگڑا کرنا دین میں بھی نہ کرنا, اور اسے بھی دوری اختیار کرنا. نمبر 3, الامام البربہاری رحمہ اللہ, وفات سن 329 ہجری, بارک اللہ فیک, 329 ہجری, شرح السنہ میں فرماتے ہیں اگر آپ استقامت چاہتے حق پر اور سنت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں, تو پھر خبردار ہو جاؤ اصحاب کلام سے اور اصحاب الکلام سے, اور ان کے ساتھ جدال کرنے سے اور قیاس و مناظرہ کرنے سے دین میں. اگر تم اس سے سن لیتے ہو, اگرچہ تم ان کی بات تو قبول بھی نہیں کرتے ہو, تو یہ تمہارے دل میں شک پیدا کر سکتا ہے, اور اگر تمہارے دل اسے قبول کر لیا تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور کوئی بھی زندقہ یعنی بے دینی, ولا بدع, اور نہ ہی کوئی بدعت, نہ ہی کوئی گمراہی, الا یہ کہ وہ کلام اور جدال اور مرا اور قیاس سے آئی ہے. دنیا میں اگر ان چیزوں کا وجود ہے, ان مصیبتوں کا, تو اس کے شیخ صاحب امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے, کلام ہے اور جدال ہے, مرا والقیاس, اور یہ ابواب ہیں بدعت کے, شقوق کے, اور زندقہ بے دینی کے, الحاد کے. تیسرے نمبر پہ الامام الاجری, چوتھے نمبر پہ امام اجری, وفات سن 360 ہجری, پہلی صدی, دوسری صدی, تیسری صدی, چوتھی صدی میں آ رہے ہیں. شریعہ میں انہوں نے پوری کتاب الشریعہ امام اجری کی, یہ بھی عقیدہ کتاب سمجھی جاتی ہے, انہوں نے باب باندھا ہے پورا, باب ذم الجدال والخصومات فی الدین, دین میں بحث مباحثے, جھگڑے اور جدال سے مذمت, یا ان سب چیزوں کی مذمت. اور ان کا ان شاء اللہ وقت ملے تو ایک میں قول کوٹ کروں گا آخر میں اگر وقت ملا تو, لیکن پورا کتاب میں پورا باب ہے, صرف ایک دو لوگوں کے اقوال نہیں ہیں, اور اس باب میں سلف کے کئی اقوال انہوں نے بیان کیے ہیں. پانچویں نمبر پہ امام ابن بطہ الاکبری رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے, ان کی وفات سن 387 ہجری, الابانہ الکبرا ابن بطہ کی ہے, وہ بھی ابن بطہ کی تھی, وہ نے حوالہ دیا تھا ابن سیرین کے قول کا. جی امام ابن بطہ الاکبری رحمہ اللہ, کتاب ہے الابانہ الکبرا, وفات سن 387 ہجری. انہوں بھی اس کتاب میں پورا باب باندھا ہے, باب النہی عن المراء فی القرآن, کہ قرآن مجید میں جدال سے منع کرنے کا بیان. نمبر بتائیں کتنے نمبر ہو گئے, نمبر 6 امام اللكلكائي هبة الله اللكلكائي رحمه الله وفاة سنة 418 هجري بارك الله فيك اللكلكائي هبة الله اللكلكائي وفاة سنة 418 هجري انہوں بھی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعة میں پورا باب باندھا ہے اور باب کا نام دیکھیں سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرة اہل البدع الى آخر یعنی بہت لمبا باب ہے برحال سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرة اہل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم والمحادثة والمحادثة وآرائهم الخبيثة يبورا بابها سبحان الله اچھا اس کے بعد نمبر 7 امام ابو عمر ام عبد البر رحمه الله وفاة سن 463 هجري 463 هجري ان کی معروف کتاب جامع بيان العلم وفضله میں باب باندھا ہے. میں جب باپ کی بات کرتا ہوں تو ایک کسی کا قول ان کا اپنا قول نہیں ہے, صرف اپنا بھی قول ہے, تأیید ہے اور سلف کے کئی اقوال ہیں. باپ باندھا اس کتاب میں باب ما یکرہ فیہ المناظرۃ والجدال والمراء, مناظرہ جدال بحث مباحثہ اور مراء میں جو چیز مکروہ ہے اس کا بیان. نمبر 8 الإمام الحافظ إسماعيل الأصفهاني وفاة سنة 535 هجري 535 إنك كتاب هي الحجة في بيان المحجة إنه ليس باب باندا فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم پورا باب باندھا ہے مناظرہ اہل بدعت سے, جدال بحث مباحث سے اور ان کی باتیں اقوال سننے سے منہ کرنے کا بیان. نمبر 9 امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ وفاة سن 620 ہجری, ان کی کتاب ہے لمعۃ الاعتقاد, عقیدہ کی معروف کتاب ہے. فرماتے ہیں ومن السنہ, سنت میں سے ہے, ہجران اہل البدع, اہل بدعت سے ہجر کرنا, دوری اختیار کرنا, ومباینتہم اور ان سے الگ ہو جانا, وترک الجدال والخصومات فی الدین اور دین میں جدال بحث مباحثہ اور خصومات کو ترک کرنا, وترک النظر فی کتب المبتدعہ اور اہل بدعت کی کتابوں میں دیکھنے سے بھی دوری اختیار کرنا, والاصغاء الی کلامہم اور ان کی باتوں کو سننے سے بھی دوری اختیار کرنا, وکل محدثۃ فی الدین بدعہ اور دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. نو ہو گئے, نو ہو گئے. عجب بات یہ ہے کہ مخالفین پہلے کہتے تھے کہ اہل بدعت سے براءت کا اظہار کرنا اور ان کے ساتھ بحث مباحث و جدال سے منع کرنا اور سختی کرنا یہ سب ابن تیمیہ کا فتنہ ہے. ابن تیمیہ نے امت میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور امت کو اس فتنے میں مبتلا کیا ہے کہ یہ بدعتی ہے, اس سے دوری اختیار کرو, اس کی بات نہ سنو, اس سے جدال مت کرو. پھر ان لوگوں نے کہا کہ ابن عبد الوہاب کا فتنہ ہے جو انہوں نے ابن تیمیہ کی تعلیمات کتابوں سے لیا, اور اب یہ کہتے ہیں مدخلیوں کا فتنہ ہے. شیخ ربیع بن ہاد مدخلی نے البدعت پر سختی کی ہے اور جدال بحث مباحث منع کیا ہے اور ان کی یہ سختی اتنی پھیل گئی ہے کہ اب اہل سنت اسے نہ بچے. سبحان اللہ, میں نے ابن تیمیہ کا نام لیا, میں نے 9 علماء کے نام ان کی سن وفات 110 ہجری سے لے کے 620 تک. ابن تیمیہ کی وفات کب ہوئی؟ 728, یعنی جو پہلی صدیاں گزر چکی ہیں ان کا موقف سمجھ آ گیا ہے. ابن تیمیہ اپنی جیب سے کوئی چیز لے کے آئے ہیں؟ یہ اگر فتنہ ہے تو کیا وہ خود اپنی مرضی سے یہ فتنے کی باتیں کرتے ہیں؟ اس مطلب ہے فتنے ابن تیمیہ سے نہیں ہیں, فتنے ان سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں سارے لوگ, یہ سب فتنے باز ہیں کہ نہیں؟ لازم ہیں کہ قول سے کہ نہیں. ابن عبد الوہاب کی وفات کب ہوئی؟ شیخ الاسلام محمد عبد رحمہ اللہ 1206. سبحان اللہ. اچھا, شیخ ربیع بن ہاد مدخلی حفظہ اللہ, حفظہ اللہ, زندہ ہے, اللہ کو سلامت رکھے, اور ان کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. جانتے ہیں کتنی عمر ہے؟ اچھا کب پیدا ہوئے؟ 1351. اب 1438. عمر 87. اللہ اکبر. حفظہ اللہ متع بالصحة والعافية. شیخ ربیع حفظہ اللہ پر تہمتیں، الزام تراشیاں، اور یہ کہتے ہیں کہ امت میں فتنہ لے کے آئے ہیں، اہل بدعت پر اتنی شدت کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی. قصور اتنا ہے کہ اخوان مسلمین اسے قطب کی غلطیاں جو ہے ان یعنی اس شخص کی کتابوں سے نکال کے منظر عام پر لے کے آئے، لیکن کیونکہ اس شر میں فتنے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو چکے تھے تو شیخ ربیع کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگی اور ایک مہم چلا دی گئی ان کے خلاف کہ یہ مدخلی فتنہ ہے اور یہ سب جو اس کی بات سن جو شیخ صاحب بات سن سب مدخلی ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں، فتنہ فتنے باز ہیں اور ان کے شر سے فتنے سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں. اب شیخ صاحب نے تو اپنے ہی جماعت کے لوگوں کو بھی نہیں بخشا ہے اور کئی تہمتیں لگائی ہیں شیخ صاحب پر، سبحان اللہ. عجب بات یہ ہے کہ اب یہ باتیں کہ مدخلی کی باتیں پاکستان انڈیا تک پہنچ چکی ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مدخلی ہوتا کیا ہے. یعنی دیکھیں شر پسندوں کے شر دیکھیں کہ پروپیگنڈے ایسے کرتے ہیں اہل حق کے خلاف کہ آپ ایک لے مین دیکھیں گے جس کو پتہ نہیں کہ مدخلی ہوتے کیا ہے، یہ کوئی تنظیم ہے، یہ کوئی جماعت ہے، یہ کیا ہے. شیخ صاحب کے نام بھی جانتے شیخ ربیع. عجب بات اسے بڑھ کر یہ ہے کہ بعض علماء کے شیخ ربیع حفظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، اور پھر بھی مدخلی کا طعنہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ بعض مدخلی جو ہیں وہ حدیث کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن شیخ ربیع جو بڑے عالم ہیں یہ کیسے فٹ ہوتے سمجھ نہیں آتی. یعنی جس عالم ربیع بن ہادی المدخلی، مدخلی جو ہے یہ ان کا لقب ہے، قبیلہ مداخلہ جو ہے وہ سعودی عرب کے جنوب میں سے ہے، وہ شیخ ربیع مدخلی، مدخلی سے شیخ ربیع کی طرف نسبت ہے. شیخ ربیع بڑے محدث اور عالم ہیں تو پھر جو ان کی بات سنتے ہیں وہ مدخلی کیسے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ برے کیسے ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی. عالم خود ٹھیک ہے، اگر لقب رکھیں تو اور لقب یار ایجاد کر لو، شیخ صاحب سے نسبت نہ کرو نا، تمہیں برا بھلا کہنا تو کہو، وہ آپ کی مرضی، کسی کو آپ کسی زبان کو نہیں پکڑ سکتے آپ. لیکن مدخلی بھی کہنا کہ شیخ ربیع بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، بعض کہتے ہیں ہمارے استاد بھی ہیں، ہم نے ان سے علم حاصل کیا ہے، بلکہ علم حاصل کر شرف بھی حاصل کیا ہے، اور طعنہ دیتے لوگوں کو کہ یہ مدخلی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض شیخ ربیع مدخلی کی ایک بڑی پیاری نصیحت اس موضوع پہ، میں 3-4 منٹ میں ابھی وقت ہے ہمارے پاس. شیخ ربیع حفظہ اللہ نے شرح عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث امام ابو عثمان الصابونی، اچھا امام عثمان الصابونی کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی، 449 میں، اور کتاب کا نام ہے عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث. سبحان اللہ کتاب کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ الحدیث نام جو ہے یہ وہابیوں کا ایجاد کردہ ہے، یہ کتاب ہے عقیدۃ السلف. سلف کا نام بھی اصحاب الحدیث، حدیث اہل حدیث، اصحاب الحدیث کا نام، یہ ہم 5ویں صدی کی بات کر رہے ہیں. اس کتاب کی شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اہل بدعت کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان میں بعض ایسے دعات ہیں جن کے ساتھ نہ بیٹھا جاتا نہ بات نہ مناظرہ کیا جاتا ہے، الا کہ شدید ضرورت ہو یا مصلحت ہو، ان کے ساتھ جدال کرنے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی روافض کے ساتھ کوئی جدال کرنا بہن بھائی سے کرنا جائز ہے. اگر آپ ضعیف ہیں تو کسی رافضے کے ساتھ جدال نہ کریں، کسی صوفی کے ساتھ جدال نہ کریں، اگر الا یہ کہ کوئی شخص متمکن ہو، اہل علم میں سے ہو، اور دین میں بھی متمکن ہو، علم میں بھی متمکن ہو، اور حجت قائم بھی کر سکے، اور وہ اس کے اندر چالاکی بھی ہو اور یعنی حاضر دماغی بھی ہو، اور اس نے یہ دیکھے کہ مصلحت ہے مناظرہ کرنے میں، تب مناظرہ کیا جاتا ہے، ورنہ نہیں کیا جاتا. ارشاد باری تارہ ہے، وجادلہم باللتی احسن، جدال کرو احسن طریقے سے. تو وہاں تو یہاں پہ ایک جدال مشروع ہے، اللہ تعالیٰ نے جدال کے ہر طریقے کا سد باب نہیں کیا 100%، بلکہ ایک طریق ہے، ایک راستہ ہے کہ اب بحث مباحثے سے بعض وضاحت ضرورت ہوتی ہے اب کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے ہدایت کے لیے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے، اور خیر کی طرف ان کو بلانے کے لیے، خیر کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بعضوں کا ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسے اس وجہ سے یا اس طریقے سے جدال کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے جدال کرے اس کو فائدہ نہ ہو، لیکن دوسروں جو سن رہے ہیں ان کو فائدہ اس کا ضرور ہوگا. لیکن اور وہ یہ ان کے لیے جو لوگ کر سکتے ہوں، جو نہیں کر سکتے، بعض وقت بعض ایسے علماء بھی ہوتے ہیں جن میں ضعف پایا جاتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، تو ہر عالم کا کام نہیں مناظرہ کرنا، جدال کرنا اہل باطل کے ساتھ، بعض ایسے علماء پائے جاتے ہیں جن میں ضعف ہے اور بعض شبہ بھی ان کو چک لیتا ہے، اس کے عالم تو ہوتے ہیں، کچھ شخصیت میں وہ یعنی پختگی نہیں ہوتی اور کچھ ضعف پایا جاتا ہے اہل بدعت کے سامنے، اگرچہ اہل بدعت والے ان سے کم علم ہوں لیکن اپنی چالاکیوں سے، اپنے اور حاضر دماغیوں سے، اپنے مختلف طریقوں سے یہ عالم جو ہے یہ یعنی کمزور پڑ سکتا ہے. اور بہت سارے ذرا مثالیں دیکھیں، بڑی پیاری مثالیں شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اہل علم سنت والجماعت میں سے کہ زندگی بدلی ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے جب انہوں نے اہل باطل سے جدال کیا یا ان کی باتیں مانی. مثال کے طور پہ عبد الرزاق سے مراد عبد الرزاق الصنعانی، امام احمد رحمہ اللہ کے استاد، شیخ صاحب فرماتے ہیں عبد الرزاق کان من کبار اہل الحدیث، الحدیث کے بڑے علماء میں سے تھے. اسے دھوکہ دیا جعفر بن سمرہ الضبعی نے، جعفر بن سمرہ الضبعی جو ہے یہ رافضی تھا، شیعہ تھا. فوقعوا فی التشیع، اس کے ساتھ جب باتیں کی ہے، امام عبد الرزاق الصنعانی بہت بڑے محدث ہیں سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ اس شخص سے، جعفر بن سمرہ الضبعی سے جب بات کی ہے اور کچھ بحث مباحثہ ہوا ہے، تو تشیع کی طرف مائل ہو گئے. یاد رکھیں صحیح بخاری کے یعنی راوی بھی ہیں امام عبد الرزاق الصنعانی جو ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ رافضی ہیں، تشیع سے مراد اس زمانے میں جو سیدنا علی کو عثمان پر فضیلت دیتے تھے، اسے بھی تشیع میں سمجھا جاتا تھا. آج جیسے نہیں، جیسے کہتے ہیں نہ تو قرآن ہمارا قرآن ہے اور نہ ہی صحابہ میں سے کوئی اہل ایمان ہے، سب کافر ہیں، نعوذ باللہ. یہ ان کا عقیدہ، نہ یہ کہتے علی مشکل کشا یا امام جو معصوم ہے، یہ عقیدہ نہیں تھا اس وقت. اگر کوئی یہ کہے کہ فلان معاہد میں تشیع تھا تو رفض نہیں تھا، دونوں میں فرق سمجھیں ذرا. تو اس شخص رافضی کے ساتھ بات کرنے سے تشیع کا در آ گیا، سبحان اللہ. غلطی کیا ہوئی؟ بحث کرنا اہل رفض سے. دوسری مثال البیہقی، امام بیہقی معروف ہے، سنن البیہقی معروف کتاب ہے ان کے جو مصنف ہیں، من کبار اہل الحدیث، شیخ صاحب فرماتے ہیں البیہقی کذلک من کبار اہل الحدیث وعلمائهم، ان کے بڑے علماء میں سے ہیں. انخدع ببعض الاشاعرہ کابن فورک، ابن فورک جو اشاعرہ کے اماموں میں سے ہے، اہل کلام میں وہ شخص بڑی فروانی یعنی حاصل کر چکا تھا. تو بیہقی اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، جدال کرتا تھا، ابن فورک و امثال اس جیسے، فوقع فی الاشعریہ، اور امام بیہقی بھی اشعریت میں، ان کا اندر اشعریت بھی پیدا ہو گئی. تیسری مثال ابو ذر الہروی رحمہ اللہ، کان من کبار اہل الحدیث، کبار اہل الحدیث میں سے تھے، اور سے بخاری کی روات میں سے ہیں، اور بہت حدیث میں بہت انہوں نے محنت کی علم حدیث میں، اور دار قطنی کی بھی تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں، دار قطنی معروف محدث ہیں. وله عنایت عظم بالحدیث، حدیث بہت سر عنایت ہے، التزام ہے. والف الالزامات على الصحيحين، وتصنيف صحيح الالزامات في الكتاب، وهو تلميذ الدار قطني، دار قطني كالتلميذ به امام هروي جوه. سمع الدار قطني رحمه الله يثني على الباقلاني، ابن استاذ دار قطني سيك مرتبه يا سنا كي باقلاني كي كش تعريف سن ليه، فاغتر به فاحبه، سبحان الله. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بدعت کبھی تعریف نہ کیا کریں، کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے دل میں کسی کی تعریف اتر جائے اور وہ کام سے چلا جائے. امام دار قطنی نے باقلانی جو اشعری ہے اس کی کسی اچھائی کی بات سنی اور اس کی کہیں پہ اس کی اس اچھائی کی بات کر دی، تعریف کر دی، اس جزئیے میں مطلقا نہیں. تو امام ابو ذر الہروی کے شاگرد ہیں، باقلانی کی تعریف سن لی کسی بات پہ، باقلانی موجود تھا، فاغتر به فاحبه، بس دھوکے میں پڑ گیا باقلانی کے، اس سے محبت کر بیٹھے. فوقع فی شیء من الاشعریات، کچھ اشعریات ان میں اندر پائی گئیں. پھر وہ خود مکہ میں رہتا تھا، پھر مغرب کی طرف گیا، اور اشعریہ جو عقیدت اشعریہ جو آج موجود ہے مغرب میں، یہ اس امام ہروی کی وجہ سے وہاں پہ پھیلا ہے. غلطی دیکھیں کتنی چھوٹی ہے، لگتی چھوٹی ہے لیکن اثر دیکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ اچھائی بھی بیان کر دیا کریں، مجلس موازنات، کہ آپ جب کسی کی برائی کرتے ہیں کسی کو چیز چھوڑتے نہیں ہیں، یا کہ اچھائی بھی بیان کر دیا کریں، فلان غلط ہے، فلان غلط ہے، فلان غلط ہے، بس غلطی ہیں، کوئی اچھائی نظر نہیں آتی آپ کو. سنا ہے آپ نے، ایک اچھائی نظر، ایک اچھائی. امام دار قطنی معروف عظیم محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کسی شخص کی تعریف کی، اشعری تھا، اشعری کے اماموں میں سے تھا، ایک باقی اور شاگرد بھی تھے، ایک شاگرد کے دل میں بات بیٹھ گئی. آج لوگ اپنے سٹیجوں پر بدعت کو بلا کے باتیں کرواتے ہیں اور کوئی عار محسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے سٹیج پہ تو اچھی بات کرتے ہیں نا، اگر کوئی دیوبندی ہے، اگر کوئی جماعت اسلامی کا ہے یا کوئی کسی اور یعنی مسلک کا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے شرط رکھی ہے کہ ہمارے اسٹیج پر غلط بات نہیں کرنی، ٹھیک، آپ سے کوئی غلط بات نہیں کی، آپ کے اچھی بات کی ہے، کسی کے دل میں اس کی اچھی بات بیٹھ گئی ہے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتابیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، وہ نیٹ پہ جاتا ہے، سرچ کرتا ہے اس عالم نے جو بات کی اچھی، یہ ہے کون، سرچ کر کے دیکھا کہ یہ جماعت اسلامی کا کوئی عالم ہے، وہاں پہ چلا گیا اور اس نے دیکھا جو اس کا تہذب ہے اور جو اس کی جو موجودگی کی تعلیمات ساری اس کے سامنے آ گئی اور اس نے اسے قبول کر لی. ایک اہل حدیث جوان اہل حدیث کو چھوڑ کے جماعت اسلامی میں چلا جاتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے اپنے حدیث علماء موجود، ان کو کیوں نہیں موقع دیتے ہو؟ جب بات کرتے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی کہ دیکھیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. الگ بندے عقل مند دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے. امام حروی جیسا کون ہے؟ ہم میں سے کون ہے امام حروی جیسا؟ ہمارا علم ہی کیا ہے؟ اتنے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسلے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں سید قطب میں کیا بڑی بات ہے، امام مودود کی کون سی بڑی غلطی؟ آپ غلط باتیں چھوڑیں، اچھی بات لے لیں، سبحان اللہ، غلط بات اچھی بات لے لیں، ہم کون ہیں جو اس میں تمیز کر سکتے ہیں، سبحان اللہ. الغرض پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ بعض مثالیں میں نے دی ہیں، مثالیں بہت زیادہ ہیں، اور آج کے زمانے میں دیکھ لیں آپ کہ ہمارے کئی ایسے جوان ہیں جو اہل بدعت کے ہاتھوں لگ گئے ہیں، کئی ایسے جوان ہیں اور یعنی جو جامعات سے بھی فارغ ہو چکے ہیں، جن کو دھوکہ دیا گیا، اہل بدعت نے دھوکہ دیا ہے اور وہ ان کے ساتھ جا ملے ہیں، رحمک اللہ، ان کے ساتھ جا ملے ہیں، اہل بدعت کے ساتھ جا ملے ہیں اور ان کے گلوں سے جا کے لگے ہیں. احزاب جو مختلف احزاب موجود ہیں، حزب جماعتیں موجود ہیں، ان کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ جا ملے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید میں متشابہ آیات کی پیروی کرتے، اتباع کرتے ہیں، تو یہ جان لو کہ وہی لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان سے خبردار رہو اور دوری اختیار کرو. جیسا فرماتے ہیں جو طاقتور ہے وہ دعوت دے، البدع کو دعوت دے، نصارہ کو دعوت دے، اللہ تعالیٰ کی فرقے کی طرف دعوت دینا بہت لازمی ہے، اور ایسے طاقتور علماء اہل علم کا ہونا لازمی ہے جو دین کی نشر و اشاعت کریں، اور اگر ضرورت بھی پڑ جائے مناظرہ کی، بحث مباحثے کی، تو ضرورت کے لیے تاکہ حجت قائم ہو جائے اور جو فائدہ حاصل کرنا چاہے فائدہ حاصل کر لے ان کے لیے ہے، لیکن جو کمزور ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور واللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر عالم بھی ہو لیکن اگر اس میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اہل بدعت سے اجتناب کر دوری اختیار کر لے. اس یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جدال ہر حال میں مذموم نہیں ہے، اس کی شرطیں ہیں جسے علماء نے بیان کی ہیں، اور بھی یعنی کچھ شرطیں موجود ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن طالب علم کو چاہیے کہ وہ دوری اختیار کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جدال کرتے ہیں، اور بعض فروعی مسائل میں جدال ہوتا ہے، بحث مباحثے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت کو آیت سے مارا، کہ آیت کو دوسری آیت سے مارا جاتا ہے، حدیث کو حدیث سے مارا جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر درمی ہے، اور حق ہر بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بات کو مان لیا جائے، اور وہ یعنی جیسے کہ دنگل ہوتا ہے نا کشتی کا، کہ بس انہیں غلبہ حاصل کرنا ہے، اس نے اس کشتی کو جیتنا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہے اور دل اسی چیز سے جڑا رہتا ہے کہ بس میں کسی طریقے سے اس پر غالب ہو جاؤں، میرے پاس اتنی بڑی، میرے پیچھے اتنی بڑی جماعت، اتنے بڑے لوگ ہیں، ان کو کیا منہ دکھاؤں گا میں، یہ نہیں بھول جاتا اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، اصل بات رہ جاتی ہے اور جھگڑا رہتا ہے اور پھر امت میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی باطل جدال بحث مباحث اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.